बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया। और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामिन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। सूरह इब्राहिम की आयात 32 ता 34 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली असगर बरूमंद। सामीन, हमारी ये नशियात आप शार्टवे में 25 मीटर बैंड मुताबिक 11,945 किलो हर्ट्स और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्स पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahartv.ir। सामीन, हमारी नशियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिरदो पे समात फरमाएंगे, उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरोखे पेश किया जाएगा, उसके बाद आप प्रोग्राम कलाम नूर समात फरमाएंगे, जिसके बाद प्रोग्राम आईने सहाफत पेश किया जाएगा। आईने सहाफत के बाद आप प्रोग्राम दरीचे समात फरमाएंगे और ईरानी मशाहिर हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। सामीन, लीजिए अब समाअत फरमाइए रेडियो तेहरान से प्रोग्राम गिर्दो पेश। अजीज सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाजिर खिदमत हैं, तो आइए इस प्रोग्राम में समात फरमाएं। सबसे पहले आलमी खबरें पेश कर रहे हैं हमारे साथी हुसैन तकवी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले खास खास खबरों का खुलासा। ईरान की दिफाई तवानाई में इजाफा, जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइल खैबर की रुनुमाई। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद को सजा देंगे, शहबाज शरीफ का बयान। इमरान खान ने आर्टिकल 245 के निफाज और कारकुनों की गिरफ्तारियों को अदालत में चैलेंज कर दिया। तरक्याती मंसूबों में करप्शन केस में परवेज इलाही की उबूरी जमानत खारिज। और अब खबरें तफसील के साथ। ईरान की मुसल्ला फौज ने बारीक बीनी से निशाना बनाने वाले एक और बैलिस्टिक मिसाइल खैबर की रुनुमाई कर दी। इस मौके पर वजीर दिफा अमीर आश्तियानी भी मौजूद थे। इस्लामी जमहूरी ईरान की दिफाई ताकत का एक और शानदार नमूना मंजरे आम पर आ गया है। खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल सीरीज का चौथा नमूना, जिसका नाम खैबर रखा गया है, लिक्विड फ्यूल से मुसाफतों को तय करने वाले इस मिसाइल का रेंज 2000 किलोमीटर है। स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल सलाहियतों के मालिक खुर्रम शहर सीरीज के इस नए मिसाइल को फायर करने के बाद इंटरफेस में भी कंट्रोल करना मुमकिन है। इस मिसाइल के वॉरहेड्स में गाइडेड इंजन नस्ब है, जिसके तहत जब मिसाइल फजा में पहुंच जाता है तो वहां पर इसका रुख को तब्दील या इस्लाह किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक हमलों के मुकाबले में भी ये मिसाइल मुकम्मल तौर पर महफूज है। خرم، شہر چار یا خیبر نام کے اس میزائل کا انجن اپنی نوعیت کے طاقتور ترین انجنوں میں شامل ہے، جس کے نتیجے میں خلا میں اس میزائل کی رفتار آواز کی رفتار سے 16 گنا زیادہ اور زمین سے قریب آواز کی رفتار سے 8 گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ اپنی ہائپر سونک خصوصیات کے نتیجے میں دشمن کے فضائی دفاعی نظام اس میزائل کا پتہ ہی نہیں لگا سکتے، چجائے کہ اسے روکنے یا مار گرانے کی کوشش کر سکیں۔ قابل ذکر ہے کہ ہائپر گولک فیول کی وجہ سے اس میزائل کو 12 منٹ کے اندر لانچ کیا جا سکتا ہے۔ جمعرات کی صبح اس میزائل کی تقریب رونمائی میں وزیر دفاع جنرل محمد رضا آشتیانی نے کہا کہ یہ میزائل علاقے کی سلامتی اور استحکام میں مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ خرم شہر چار میزائل کی رونمائی کر کے ہم عالمی استکبار اور سامراج کے سامنے ڈٹ جانے والے دوست ممالک کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ وزیر دفاع جنرل محمد رضا آشتیانی نے کہا کہ دشمنوں کے لیے اس میزائل کا یہ پیغام ہے کہ ہم ملک اور اسلامی انقلاب کی کامیابیوں کے دفاع اور دفاعی میدان میں ترقی کے پابند ہیں، اور دشمن طاقتیں اور ان کے اعلی کار جان لیں کہ ان میں ہمارے نوجوانوں کو ترقی و پیش رفت کے راستے سے روکنے کی سکت تک نہیں ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث عناصر کو قانون اور آئین کے مطابق سزا دی جائے گی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے پشاور میں ریڈیو پاکستان کی عمارت میں منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریڈیو پاکستان کی تاریخی عمارت پر حملے سے ہم سب دکھی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ وہ تاریخی عمارت ہے جس میں پاکستان بننے سے قبل ریڈیو کا نظام موجود تھا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا کہ 9 اور 10 مئی کے دلخراش واقعات نے پاکستانی عوام کو صدمے سے دوچار کر دیا ہے۔ انہوں نے مخالف سیاسی جماعت پر زبانی حملہ کرتے ہوئے سوال کیا کہ تاریخی اور قومی ورثے کو جلا دینا کہاں کی حب الوطنی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان میں اور دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ہم آج عہد کرتے ہیں کہ آئندہ کسی کو ایسی جرأت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے آرٹیکل 245 کے نفاذ اور پارٹی کارکنوں کی گرفتاری کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان نے تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کا آرمی ایکٹ کے تحت کورٹ مارشل کا اقدام بھی چیلنج کر دیا ہے۔ عمران خان نے اپنے وکیل کے ذریعے آئینی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کرتے ہوئے وفاقی حکومت، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان، نگراں وزیر اعلی پنجاب سمیت دیگر افراد اور شخصیات کو بھی فریق بنایا ہے۔ عمران خان نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ آرٹیکل 245 کے نفاذ اور کارکنوں کی گرفتاریوں کا ڈرامہ نواز شریف اور مریم نواز کا رچایا ہوا ہے۔ انہوں نے عدالت سے درخواست کی کہ سپریم کورٹ آرٹیکل 245 کے نفاذ کو غیر آئینی قرار دے اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم جاری کرے۔ عمران خان نے اپنی درخواست میں یہ بھی کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے عدالت عظمیٰ جوڈیشل کمیشن تشکیل دے۔ لاہور کی انسداد بدعنوانی کی عدالت نے ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کے کیس میں سابق وزیر اعلی پنجاب پرویز الہی کی ضمانت خارج کر دی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کے مقدمے میں پرویز الہی کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت پرویز الہی کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ سابق وزیر اعلی کے سینے میں تکلیف ہے، اس لیے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ جبکہ جواب میں استغاثہ کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پرویز الہی کا میڈیکل جعلی ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ انسداد بدعنوانی کی عدالت نے میڈیکل رپورٹس فوری طور پر عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی، اور بعد ازاں فیصلہ سناتے ہوئے پرویز الہی کی عبوری ضمانت کی درخواست خارج کر دی۔ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے نے ہنگو میں گیس کمپنی کے کنویں کی سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کی ہے، جس میں 8 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہو گئے تھے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے نے ایک بیان میں ہنگو کی تحصیل ٹل میں میانجی خیل کے مقام پر مول گیس کمپنی کے کنویں کی سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں پر دہشت گردوں کی اندھا دھند فائرنگ میں 6 سیکیورٹی اہلکاروں کے مارے جانے کی مذمت کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا سفارت خانہ اس دہشت گردانہ حملے میں ہونے والے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتا ہے اور مرنے والوں کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرتا ہے۔ واضح رہے کہ چند روز قبل خیبر پختونخوا میں افغان سرحد کے قریب واقع ضلع ہنگو کی تحصیل ٹل میں دہشت گردوں کے حملے کے نتیجے میں ایف سی کے 4 اور نجی کمپنی کے 2 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے تھے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ دہشت گرد امریکی فوجیوں نے القاعدہ کے ایک سرغنہ کے بجائے ایک عام شامی شہری کو قتل کر دیا۔ امریکہ کی فوجی کمان نے 3 ہفتے قبل اعلان کیا تھا کہ اس نے شام میں القاعدہ کے ایک کمانڈر کو ہلاک کر دیا ہے، لیکن اس کی تفصیلات جاری نہیں کیں۔ سی این این نے اس بارے میں رپورٹ دی ہے کہ مرنے والے شخص کے اہل خانہ نے کہا ہے کہ امریکی فوجیوں کے ہاتھوں مرنے والا شخص شام کے شمال مغربی علاقے میں رہنے والا ایک 56 سالہ کسان تھا کہ جس کے 10 بچے تھے اور اس کا القاعدہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سی این این نے اپنی رپورٹ میں مزید کہا کہ امریکی فوج نے مرنے والے کی شناخت کے بارے میں شکوک و شبہ ظاہر کیے ہیں، لیکن اس بارے میں اس نے باضابطہ تحقیق شروع نہیں کی ہے۔ امریکی فوج نے 2 سال قبل بھی افغانستان میں دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ایک ڈرون حملے میں داعش کے کئی افراد کو ہلاک کر دیا ہے، لیکن بعد میں واضح ہوا کہ جن 10 افراد کو نشانہ بنایا گیا تھا وہ عام شہری تھے اور ان میں 7 بچے بھی شامل تھے۔ فلسطینی مجاہدین نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صہیونیوں کے خلاف 25 سے زائد مزاحمتی کارروائیاں انجام دی ہیں۔ فلسطین کے میڈیا سینٹر کی رپورٹ کے مطابق دریائے اردن کے مغربی کنارے اور قدس کے علاقے میں 25 سے زائد مزاحمتی کارروائیاں انجام دی گئی ہیں، جن میں سے 5 اہم ترین کارروائیاں انجام دی گئیں، جن کے دوران فائرنگ، دھماکہ خیز مواد اور پیٹرول بم کا استعمال اور فوجی گاڑیوں کی تباہی شامل ہے۔ اس کے علاوہ غاصب صہیونی انتہا پسندوں کے حملوں کا بھی جواب دیا گیا۔ فلسطین کے میڈیا سینٹر کی اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ دریائے اردن کے مغربی کنارے کے 9 علاقوں میں جھڑپیں ہوئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایک جھڑپ شافات کیمپ میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان ہوئی ہے، جس میں فلسطینی مجاہدین نے صہیونیوں پر پتھراؤ کیا۔ فلسطینی مجاہدین نے اسی طرح جنین میں سالم چیک پوسٹ پر صہیونی فوجیوں پر فائرنگ کی۔ اسی موقع پر جبا اور قباطیہ میں فلسطینی مجاہدین نے صہیونی فوجیوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا۔ فلسطینیوں نے اریجا میں صہیونی غاصبوں کے حملوں کا جواب دیا اور ان کی جانب پتھر پھینکے اور ان کی گاڑیوں کو تباہ کر دیا۔ دوسری جانب فلسطینی میڈیا نے کہا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے اغبا جبر کیمپ پر دھاوا بول دیا، جس کے نتیجے میں 10 فلسطینی صہیونی فوجیوں کی فائرنگ سے زخمی ہو گئے۔ دریاسنا تحریک جہاد اسلامی فلسطین کے سیکرٹری جنرل زیاد النخالہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ تحریک جہاد اسلامی اپنے رہنماؤں کے قتل کے جواب میں تل ابیب پر راکٹ اور میزائل حملے کرے گی، اور اگر صہیونی حکومت کے ساتھ حالیہ جنگ جاری رہتی ہے تو سارے فلسطینی گروپ اس جنگ میں شامل رہیں گے۔ صہیونی میڈیا کے تازہ سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں بنیامین نتنیاہو سے نفرت میں اضافہ ہو گیا ہے اور لوگوں کی اکثریت ان کے وزیر اعظم رہنے کی مخالف ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے چینل 13 کے سروے کے مطابق اگر مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں صہیونی پارلیمنٹ کے انتخابات منعقد ہوئے تو نتنیاہو کی سربراہی میں لیکوڈ پارٹی کو شکست ہوگی۔ نتنیاہو سے نفرت میں ایسی حالت میں اضافہ ہو رہا ہے کہ جب مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے باشندوں نے ہفتے کے روز مسلسل 20ویں ہفتے صہیونی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو اور ان کی عدالتی اصلاحات کے بل کے خلاف مظاہرے کیے۔ عبری زبان کے ذرائع کا بھی کہنا ہے کہ 1.5 لاکھ سے زائد اسرائیلی باشندے نتنیاہو کی حکومت اور ان کی عدالتی اصلاحات اور بغاوت کے خلاف مختلف شہروں میں سڑکوں پر نکل آئے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سننے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی، اور سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے عزیز ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔
سلام، بہت شکریہ
جی ڈاکٹر صاحب۔ خبروں میں آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ ایران نے آج خیبر نامی بیلسٹک میزائل کی رونمائی کی ہے، اس میزائل کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے بارے میں پیغامات کیا ہیں، کیا کہنا چاہیے؟
جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، آج کل اسلامی جمہوری ایران میں خرم شہر کی آزادی کی مناسبت سے مختلف پروگرام ہو رہے ہیں، اور ہمارے سامعین جانتے ہیں کہ خرم شہر پہلا سرحدی شہر ہے جو عراق کی طرف سے جب انٹر ہوں ایران میں تو پہلا بڑا ساحلی شہر اور بہت معروف شہر ہے، جو پہلے حملے میں صدام کی فورسز کے ہاتھوں لگ گیا تھا، اور پھر مسلسل کوششوں اور قربانیوں کے بعد جب اس کی واپسی ہوئی یا وہاں سے ان کو باہر نکالا گیا تو وہ خرم شہر کی فتح کے عنوان سے، یعنی جنگ کے آغاز کی فتح جو ہے اس عنوان سے بڑے زور و شور سے یہ دن منایا جاتا ہے، اور اس موقع کی مناسبت سے مختلف جو دفاعی ساز و سامان ہے اس کی بھی رونمائی کی جاتی ہے، چونکہ اس دن کی مناسبت سے اس کو وہ کیا۔ پھر یہ جو میزائل جس کا آپ نے نام بتایا خیبر، اس کا جو پہلا ورژن ہے وہ خیبر 3 ہے، خیبر 2 تو اس کا نام بھی خرم شہر ہے اصل اس میزائل کا نام، جو اب اس کو انہوں نے خیبر نام دے دیا ہے، چونکہ شاید وہ خرم شہر میں پہلی دفعہ بھی خرم شہر کی آزادی کی مناسبت سے جو ہے اس کی رونمائی ہوئی تھی، تو اب بھی ایسے ہی ہوا تو بہرحال، لیکن میڈیا میں وہ خیبر کے نام سے ہے، اور جو اس وقت اس کے بارے میں تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ ایک لانگ رینج اسٹریٹجک میزائل ہے، اور اس کی جو رینج ہے وہ تقریباً 2000 کلومیٹر ہے، اور اس کی خصوصیت جو ہے وہ لیکوڈ فیول ہے اس کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایک اور اضافی یہ ہے کہ یہ 1500 kg وار ہیڈز بھی اپنے ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو پہلے والے میزائلوں کے مقابلے میں ڈبل ہو گیا ہے۔ ایک اور بڑا اس کا اہم جو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے جسے دشمن بھی خوف زدہ ہے، اور اس عنوان سے ابھی جو اس پہ تبصرے وہ ہو رہے ہیں، کہ اس کا جو سسٹم ہے، الیکٹرانک سسٹم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جب فائر کیا جاتا ہے تو ایک دفعہ یہ جو ارتھ ایٹماسفیئر کہتے ہیں، جو زمین کا جو ایک مخصوص مدار ہے، اس سے یہ باہر نکل جاتا ہے اور وہاں سے جا کے پھر دوبارہ جو ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے، یعنی وہ ایٹماسفیئر زمین کے ایٹماسفیئر کے اندر نہیں ہوتا کنٹرول، بلکہ یہ اس سے اوپر چلا جاتا ہے اور اوپر جا کے پھر اس کو کنٹرول کرتے ہیں. اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کو نہ انٹرسیپٹ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ پھر ریڈار سسٹم کے اندر نہیں آ پاتا. یعنی یہ اس کی بڑی اہم خصوصیت ہے کہ یہ جو ہے وہ ارتھ ایٹماسفیئر سے اوپر جا کے جو ہے ہوتا ہے، اور اس سے ظاہر ہے دشمن اس سے خوف زدہ ہے کہ نہ اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو روکا جا سکتا ہے، نہ پہچانا جا سکتا ہے، چونکہ جب ریڈار میں آئے گا تو اس پہ کوئی جو ہے وہ فائر کیا جا سکتا ہے. تو اس اگر تناظر میں دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے، ایک ایسے ملک کی کامیابی ہے کہ جس کو چاروں طرف سے سینکشنز اور پابندیوں کے عنوان سے جکڑا ہوا ہے، ایک محاصرہ ہے. اور اس ملک نے، اسلامی جمہوری ایران نے کہاں سے ترقی شروع کی ہے؟ یعنی جب ایران عراق جنگ تھی تو اس وقت ایران کے پاس جنگی نظام کیسا تھا، جنگی مشینری کیسی تھی، اور پھر اس کے بعد پابندیاں عائد ہو گئیں. حتیٰ خود یہ چیز ڈاکومنٹس میں موجود ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کو کوئی ملک جو ہے وہ خاردار جو تار ہے وہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، کہاں کوئی میزائل اور کہاں پہ کوئی توپ یا کہاں پہ کوئی اس طرح کی فوجی جو ہے وہ مشینری. تو اتنے سخت محاصرے میں رہ کے اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنی مقامی سائنسدانوں، مقامی نوجوان سائنٹسٹ اور مقامی دفاعی ماہرین کی کوششوں سے اس طرح کے میزائل، اور یہ ایک میزائل نہیں ہے، مثلا آپ اگر اس میں دیکھیں شہاب، فاتح، قیام، عماد، سجیل، دزفول، فتح المبین، راد 500، یہ سارے میزائل ہیں کہ جو مختلف مواقع پہ اسلامی جمہوریہ ایران نے تیار کیے ہیں. سب کی علیحدہ رینج ہے، سب کے اپنے اپنی خصوصیات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران نے میزائل کے ساتھ ساتھ جو ڈرونز میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے، ریڈار سسٹم کو بہت زیادہ امپروو کیا ہے. تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو دشمن کے لیے یقیناً یہ پیغام ہے کہ ایران اپنی دفاعی صلاحیتوں کو روز بروز بہتر کر رہا ہے، اور وہ کسی دشمن کو اجازت نہیں دے گا کہ کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے. اور رہبر انقلاب اسلامی نے بھی یہی فرمایا کہ اسلامی جمہوری ایران کو دفاعی لحاظ سے مضبوط ہونا چاہیے تاکہ دشمن جو ہے وہ کبھی بھی ان پہ حملہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے.
جزاک اللہ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہترین توضیح آپ نے سامعین کے سامنے پیش کی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب صدا سے پہلے، بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے. کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے نام عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے ذکر حق بھی نہیں بن ذکر محمد مقبول ذکر حق بھی نہیں بن ذکر محمد مقبول بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے بھرنے والا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے سماعت فرمائیے اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 4 خرداد 5 ذی قعدہ اور 25 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں. چار خرداد کو اسلامی جمہوریہ ایران میں یوم استقامت دیسفول کے طور پر منایا جاتا ہے. دیسفول ایران کا ایک جنوبی شہر ہے. 4 خرداد کو یوم استقامت دیسفول قرار دیے جانے کی وجہ ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران عراقی حکومت کے میزائل حملوں کے مقابل دیسفول کے عوام کی استقامت ہے۔ مسلط کردہ جنگ کے دوران یہ شہر بارہا عراق کی آمرانہ صدام حکومت کے وسیع میزائل حملوں کا نشانہ بنا تھا۔ ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے شروع میں ہی دیسفول پر 200 سے زیادہ میزائل حملے اور 20,000 بار فائرنگ کی گئی۔ اس سب کے باوجود دیسفول کے عوام نے دشمن افواج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس شہر میں نماز جمعہ ہر ہفتے قائم ہوتی تھی، جس میں بڑی تعداد میں عوام اور جاں باز سپاہی شرکت کرتے تھے۔ پانچ ذی قعدہ سن 664 ہجری قمری کو معروف فقیہ، محدث، مورخ اور ادیب رضی الدین علی بن موسیٰ المعروف سید ابن طاووس کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنا بچپن اور جوانی اپنے وطن میں گزاری اور مختلف دینی علوم حاصل کرنے میں مشغول رہے۔ آپ کے زہد و تقویٰ کا خاص و عام میں شہرا تھا۔ اپنے زہد ہی کی بنا پر آپ نے بادشاہوں کے درباروں میں عہدوں کو ٹھکرا دیا۔ سید ابن طاووس کے معاصر علماء ان کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ آپ نے علم کلام، اخلاق، فقہ اور حدیث میں کتابیں چھوڑی ہیں۔ ان کی اہم ترین تصنیفات میں الملاہم والفتن اور اللہوف، جو یوم عاشورہ کے واقعات کے بارے میں خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ پچیس مئی سن 1360 عیسوی کو فرانسیسی بحری سیاحوں نے خلیج گنی کو دریافت کیا۔ یہ علاقہ بر اعظم افریقہ کے مغرب میں اور بحر اقیانوس کے کنارے پر واقع ہے۔ خلیج گنی کے دریافت ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد فرانسیسیوں نے افریقہ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا، اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اس سرزمین پر، جس کا نام بعد میں گنی رکھا گیا، قبضہ کر لیا۔ گنی نے ایک طویل جد و جہد کے بعد سن 1958 میں آزادی حاصل کی۔ اس ملک کا رقبہ 245,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اس کی سرحدیں سنیگال، گنی بساؤ، مالی، آئیوری کوسٹ، لائبیریا اور سیرا لیون سے ملتی ہیں۔ اس کا دارالحکومت کوناکری ہے۔ پچیس مئی سن 1802 عیسوی کو امریکہ کے مشہور ادیب، مصنف اور مفکر رالف والڈو ایمرسن بوسٹن میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بچپن اور لڑکپن کا دور یتیمی کے صدمے، غربت کی مشکلات اور تنگ دستی میں گزارا۔ ایمرسن نے ہارورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی۔ شروع میں وہ پادری بنے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس پیشے کو چھوڑ دیا اور تاریخ اور فلسفے کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد وہ ادبی کتابوں کی تصنیف اور ترجمے میں مشغول ہو گئے۔ نیز کونکورڈ شہر گئے، جہاں انہوں نے علمی ترقی کے مدارج طے کیے۔ رالف والڈو ایمرسن کی شہرت کچھ عرصے کے بعد اتنی زیادہ ہو گئی کہ کونکورڈ کے فلسفی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ وہ مادی فلسفے کے مخالف تھے اور عالم فطرت کو عالم معنوی و روحانی کا مظہر قرار دیتے تھے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ خدا حقیقت مطلق ہے اور عالم ہستی سے جدا نہیں ہے۔ رالف والڈو ایمرسن نے اپنے اشعار، فلسفیانہ نگارشات اور قومی نظریات سے ایک ایسی تحریک کی تشکیل کی جس کو امریکی نشت ثانیہ کہا جاتا ہے۔ وہ پہلے امریکی مصنف ہیں جو ایرانی ادب سے آشنا ہوئے اور ایرانی ادب اور حافظ، مولوی، خیام اور سعدی جیسے عظیم ایرانی شاعروں کو مغربی دنیا میں متعارف کرایا۔ پچیس 25 مئی سن 1946 کو اردن نے خود مختاری حاصل کی۔ اردن سن 1918 تک سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ کچھ عرصے کے بعد لیگ آف نیشنز نے دریائے اردن کی مشرقی سرزمین کی سرپرستی برطانیہ کے حوالے کر دی اور حسین شریف مکہ کے بیٹے امیر عبداللہ کو اس کی حکمرانی سونپ دی۔ آخر کار 1946 میں اردن پر برطانیہ کی سرپرستی کا خاتمہ اور اردن میں ہاشمی بادشاہت کا آغاز ہو گیا۔ اردن کا رقبہ 92,300 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ملک مشرق وسطی میں واقع ہے اور عراق، شام، مقبوضہ فلسطین اور سعودی عرب اس کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ پچیس مئی سن 1968 کو بر صغیر کے نامور صحافی الطاف حسین نے وفات پائی۔ انہوں نے اپنی تعلیم ڈھاکہ یونیورسٹی سے مکمل کی اور پھر وہیں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ الطاف حسین نے تحریک پاکستان میں سرگرم حصہ لیا۔ انہوں نے دہلی سے شائع ہونے والے اخبار ڈان کی ادارت کے فرائض 20 سال تک انجام دیے۔ قیام پاکستان کے بعد 1951 میں انہیں اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کا رکن نامزد کیا گیا۔ سن 1959 میں انہیں نمایاں خدمات پر ہلال قائد اعظم سے نوازا گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروں کے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور لیجر نشریات کا دوسرا پروگرام سماعت فرمائیے، کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہے طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے
بسم رب جہاں بسم اللہ سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ طور کی 22 سے 24 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ۔
اور ہم جس طرح کے میوے یا گوشت وہ چاہیں گے اس سے بڑھ کر ان کی امداد کریں گے۔ وہ آپس میں جام شراب پر جھگڑا کریں گے لیکن وہاں کوئی لغویت اور گناہ نہیں ہوگا، اور ان کے گرد ان کی خدمت کے لیے وہ نوجوان لڑکے چکر لگاتے ہوں گے جو پوشیدہ اور محتاط موتیوں جیسے حسین و جمیل ہوں گے۔
سامن، گزشتہ پروگرام میں اہل بہشت کی نعمتوں کے بارے میں ذکر ہوا تھا، اب ان آیات کریمہ میں ان کے بعض کھانے اور پینے والی چیزوں کی جانب اشارہ ہوا ہے۔ ارشاد احادیت ہوتا ہے، جنت میں انواع اقسام کے پھل موجود ہوں گے، اور اہل بہشت کے دل میں جس پھل کو بھی کھانے کی خواہش ہوگی وہ ان کے لیے آمادہ اور ان کے اختیار میں ہوگا۔ دنیا کے برخلاف، کیونکہ دنیا میں ہر پھل اپنے خاص موسم اور خاص علاقے میں پیدا ہوتا ہے اور اسی علاقے میں اس کے پھلنے کے شرائط موجود ہوتے ہیں، بہشت میں طرح طرح کے پھلوں کے علاوہ مختلف اقسام کے پروٹینز بھی موجود ہوں گے، جیسے پرندوں کے گوشت، دریا کی مچھلیاں اور صحرا میں رہنے والے چوپائے۔ اور اہل بہشت جو بھی ارادہ کریں گے، خواہش ظاہر کریں گے، وہ ان کے اختیار میں ہوگا اور کسی بھی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ یہ بھی فطری بات ہے کہ جہاں پر بھی کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی وہاں پر پینے والی اشیاء کا ہونا بھی لازمی ہے۔ جنت میں ایسے شراب بھی موجود ہوں گے جسے اہل بہشت ایک دوسرے کو دیں گے اور اس کو پینے کے بعد بہترین لذتیں حاصل کریں گے، اور اس میں دنیاوی شراب کی طرح نقصانات نہیں ہوں گے کہ جو بےہودہ مستی طاری کر دیتی ہے اور انسان کو گناہ اور برے امور کے انجام دہی کی طرف راغب کر دیتی ہے۔ جنت کے خوبصورت خدمت کرنے والے بھی اہل بہشت کی مہمان نوازی کے لیے ہمیشہ آمادہ رہیں گے، اور جو کچھ بھی اہل بہشت طلب کریں گے وہ بغیر کسی کمی و زیادتی کے فوراً ان کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ انہیں کسی بھی طرح کی کمی کا احساس نہ ہو سکے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جنت کے کھانے اور پینے کی چیزیں انواع و اقسام اور اہل بہشت کی خواہش و آرزو کے مطابق ہوں گی، تاکہ وہاں کھانے پینے کی تمام چیزوں کو پورے شوق اور رغبت کے ساتھ تناول کریں اور کوئی بھی چیز انہیں ملال و رنج نہیں پہنچائیں گی۔ جو لوگ دنیا میں اپنے آپ کو لغویات اور برے امور انجام دینے سے محفوظ رکھتے ہیں وہ قیامت میں ایسی بہشت میں داخل ہوں گے جس کی تعریف و توصیف ممکن نہیں ہے۔ بہشتی شراب میں دنیا کے شراب کی طرح نقصانات نہیں پائے جاتے، اور نہ ہی اس شراب میں موج و مستی ہوگی، اور نہ لغویات، اور نہ ہی انسانوں کو برے کاموں کی طرف راغب کرے گی، اور نہ ہی گناہ سے آلودہ کرے گی۔
سامعین، آئیے اب سورہ طور کی 25-28 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّا
اور پھر ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال جواب کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تو اپنے گھر میں خدا سے بہت ڈرتے تھے، تو خدا نے ہم پر یہ احسان کیا اور ہمیں جہنم کی مسموم ہوا سے بچا لیا، ہم اس سے پہلے بھی اسی سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ وہ یقیناً بڑا احسان کرنے والا اور مہربان ہے۔
سامعین سائے کریمہ میں اہل بہشت کی گفتگو کی جانب اشارہ ہوا ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے کریں گے۔ ارشاد ہوتا ہے، اہل بہشت ایک دوسرے سے اپنے گزشتہ کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ دنیا میں انہوں نے کیا کیا نیک امور انجام دیے ہیں جس کی بنا پر پروردگار عالم انہیں بہشت جیسی نعمت سے نوازے گا۔ اہم ترین جواب جس سوال کا دیا جا سکتا ہے یہ ہے کہ شفقت و محبت اور دلسوزی ان کی اپنے گھرانے کے بارے میں ہے۔ یہ لوگ اپنے والدین، شریک حیات اور اپنے بچوں کے حوالے سے اپنے فرائض کو بحسن و خوبی انجام دیتے آئے ہیں اور اسلام میں ہر طرح کی تلاش و کوشش کی ہے تاکہ یہ لوگ حق کے راستے سے منحرف نہ ہوں۔ ان لوگوں نے نہ یہ کہ اپنے کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے بلکہ بچوں کی تربیت اور پرورش میں بھی سخت تلاش و کوشش کی ہے تاکہ یہ لوگ بھی مومن اور صالح رہیں۔ فطری سی بات ہے کہ اس توجہ اور دل سوزی پر خداوند عالم کا لطف و کرم شامل رہا ہے، اور اسی لطف و کرم کی بنیاد پر ان کے گھر کے افراد جنت میں ان کے ہمراہ ہوں گے اور سب کے سب دوزخ کی آگ سے نجات پائیں گے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جنت و جہنم خود ہمارے ہاتھوں میں ہیں۔ دنیا میں ہمارے اعمال و رفتار قیامت میں ہمیں ان دونوں میں سے کسی ایک تک پہنچاتے ہیں۔ گھرانے کے بارے میں توجہ اور دل سوزی بچوں کی صحیح تربیت پر منتج ہوتی ہے، اور یہ جنت کی کلید ہے۔ یہی دل سوزی انسان اور اس کے بچوں کو اہل بہشت کی صفوں میں شامل کرتی ہیں۔ اہل بہشت بہشت کو خداوند عالم کی جانب سے بہت بڑا تحفہ قرار دیتے ہیں، نہ کہ اپنے مختصر اعمال کا نتیجہ، جس کا خداوند عالم کی لامتناہی نعمتوں سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔
سامعین، آئیے اب سورہ طور کی 29 سے 31 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإنی معكم من المتربصین۔
اے پیغمبر، آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں، خدا کے فضل سے آپ نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے بارے میں حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ بے شک تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔
سامن، گزشتہ آیتوں میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوا تھا، اور اب ان آیتوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے پیغمبر، آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں اور انہیں قیامت کی یاد دہانی بھی کراتے رہیں، تاکہ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مست و مگن ہو کر آخرت کو بھول نہ جائیں۔ البتہ مشرقین ان مطالب کو سننے کی بنا پر آپ کو کاہن اور مجنون کہیں گے، اور یہ بھی کہیں گے کہ یہ تو کاہنوں کی طرح آئندہ کے بارے میں پیشنگوئی بھی کرتے ہیں اور آئندہ رونما ہونے والی باتیں بھی بیان کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ لوگوں کو غیب کی باتوں سے باخبر کریں۔ اسی بنا پر یہ جنات سے بھی مرتبط ہیں اور مستقبل میں ہونے والے واقعات کے بارے میں بھی انہی سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ جبکہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، پیغمبر، جو آئندہ کی باتوں سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، وہ میری جانب سے نازل ہونے والی وحی اور نبوت اور رسالت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ہے، وہ کاہن اور جنات میں سے نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اہل شعر و شاعر میں سے ہیں، بلکہ ان کا کلام خدا کا کلام ہے، نہ کہ ان کے ذاتی افکار و خیالات، کہ جو ان کے جانے کے بعد ختم ہو جائے اور کاہن اور شاعر کی باتیں اس کی جگہ لے لیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء الہی کے مخالفین ہمیشہ اس بات کی سعی و کوشش کرتے تھے کہ ان پر ناروا باتیں جیسے کاہن و شاعر اور مجنون منسوب کر کے عوام کو ان کی اطراف سے دور کر دیں۔ دشمنان اسلام ہمیشہ اس بات کے منتظر رہتے تھے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اسلام کا چراغ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گا، لیکن خداوند عالم کا ارادہ ہے کہ یہ چراغ ہمیشہ روشن و منور رہے گا۔ چنانچہ آج بھی ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اسلام کے خلاف اس قدر سازشیں ہونے کے باوجود اسلام پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور لوگ جوک در جوک اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے جا رہے ہیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ابھی یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے۔
کی پہچان ہے یہ نور ہدایت ہے ایمان کی پہچان ہے یہ حق کا وظیفہ ہے بخشش کا سامان ہے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت عزیز سامعین پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کے پروگرام میں بھی ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ لیں گے پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار اردو ٹائم کی بعض سرخیاں کچھ اس طرح ہیں 19 پارٹیاں پارلیمنٹ کی نئی عمارت کے افتتاح کا بائیکاٹ کریں گی مرکزی حکومت کے آرڈیننس کے خلاف کیجریوال کی ملک گیر مہم روس کی ہندوستان کو تیل اور ہتھیار ڈیل منسوخ کرنے کی دھمکی سمی روزنامہ اردو ٹائم کے آج کے اداری کا عنوان ہے اچھی خبر ہے ادارہ نویس لکھتے ہیں کرناٹک اسمبلی میں پہلی بار مسلم ایم ایل اے کو اسپیکر منتخب کیا گیا کانگریس نے اس کے ذریعے صاف کر دیا کہ اسے مسلمانوں کے ووٹوں کی اہمیت کا احساس ہو گیا یاد رہے کرناٹک میں کانگریس کی زبردست جیت میں مسلمانوں کا ہی سب سے کلیدی کردار رہا ہے ویسے تو انگریزوں کے زمانے سے جان کی بازی لگائی ہے آزادی کے لیے اور ہمیشہ سے کثیر تعداد میں کانگریس میں رہے مسلمان اداری نویس آگے چل کر لکھتے ہیں کرناٹک میں مسلمانوں نے جنتا دل سیکولر کو چھوڑ کر کانگریس کو ووٹ دیا جس نے جنتا دل سیکولر کے 5% ووٹ کم ہوئے اور کانگریس کے 5% ووٹ بڑھ گئے اور ان 5% ووٹ شیئر نے بازی پلٹ دی اس لحاظ سے کانگریس کو ایک بار پھر اس بات کا احساس ہوا کہ اسے مسلمانوں کے ووٹوں کے بغیر اقتدار نہیں مل سکتا اداری نویس کے بقول اسپیکر بننے والے یو ٹی قادر 5 بار رکن اسمبلی رہ چکے ہیں 2018 کے الیکشن میں جنوبی کنڑ اور اڈپی سے کانگریس کی ٹکٹ پر جیتنے والے یہ واحد امیدوار تھے یو ٹی قادر اس سے پہلے کرناٹک حکومت میں وزیر بھی رہ چکے ہیں کرناٹک میں کانگریس اپنی نرم ہندوتوا کی پالیسی کو بھی کافی حد تک ترک کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے ادارے نویس مزید لکھتے ہیں ایک سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ کرناٹک کے کالجوں میں حجاب پر لگی پابندی ہٹ سکتی ہے ڈی کے شیو کمار نے پولیس کو انتباہ دیا ہے کہ کوئی بھی پولیس افسر بھگوا کپڑوں میں نظر نہ آئے جو ملک کے تمام ریاستوں میں ہونا چاہیے کانگریس کو بدلنے میں راہل گاندھی کا اہم رول رہا ہے اداریہ نویس کے بقول راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا اور اس کے ذریعے عام ہندوستانیوں سے ملاقات نے کانگریس کو عام آدمی کے قریب کر دیا ایک طرف جہاں وزیراعظم مودی آسٹریلیا کے دورے پر ہیں اور اسٹیڈیم میں ایک بڑے فاصلے پر بنے اسٹیج سے تارکین وطن ہندوستانیوں سے خطاب کر رہے ہیں وہیں راہل گاندھی ہندوستان کی سڑکوں پر عام آدمی سے بالمشافہ ملاقات کر کے ان کے خیالات اور مسائل جان رہے ہیں اداری نویس کے بقول وہ اس سے پہلے دہلی یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھ کر طلبہ سے گفتگو کرتے ہوئے بھی دیکھے گئے اور اب انہوں نے ہریانہ ہائی وے پر ایک ٹرک پر چڑھ کر ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ کر 50 کلومیٹر کا سفر کیا دوران سفر راہل گاندھی نے ٹرک ڈرائیور کے من کی بات سنی اور ان کی دقتوں کو سمجھا راہل گاندھی کا اس طرح ٹرک میں سفر کرنا نہ صرف ملک کے تمام ٹرک ڈرائیوروں کے دل میں راہل گاندھی کی عزت کو بڑھا دیا ہوگا بلکہ پورے شعبہ ٹرانسپورٹ میں ایک مثبت پیغام ارسال کیا ہوگا اور سمیر اب رخ کرتے ہیں پاکستانی اخبارات کا روزنامہ جنگ کی سرخیاں کچھ اس طرح ہیں فواد پارٹی چھوڑ گئے اسد عمر عہدے سے مستعفی پی ٹی آئی فارورڈ بلاک جلد متوقع گرفتاری سے بچنے والے رہنماؤں کے نام ای سی ایل میں شامل وزیراعظم آرمی چیف یوم تقریب شہداء کی تقریب میں شریک ہوں گے عمران کے ساتھ ان کے غلط فیصلوں کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے خواجہ آصف سمن اخبار جنگ نے آج کے ادارے کا عنوان دیا ہے پی ٹی آئی کے ماتھے پر لگا داغ تحریک انصاف کے کئی رہنما پارٹی کو خیر باد کہہ چکے ہیں اور یہ سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے کب رکے گا کسی کو معلوم نہیں عمران خان کے مطابق یہ جبری شادیوں کی طرح جبری علیحدگیوں کا معاملہ ہے خان صاحب کے اس بیان پر کسی نے سوشل میڈیا پر ایک مزاحیہ رد عمل دیا ہے کہ خان صاحب طلاق تو اسٹیبلشمنٹ اور آپ کے درمیان ہوئی اب تو صرف اس بات پر جھگڑا ہے کہ بچے کس کے پاس رہیں گے اداری نویس لکھتے ہیں عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے یقیناً مزاح کا یہ وقت نہیں لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی میں شامل بہت سے افراد اور رہنماؤں کو ادراک نہیں کہ 9 مئی کے بعد کے حالات ان کے لیے کتنے خراب ہیں اور آنے والا وقت ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ عمران خان اب بھی مذاکرات کی امید لگائے ہوئے ہیں اور وہ بھی آرمی چیف سے۔ اداریہ نویس کے بقول تحریک انصاف کے دوسرے کچھ رہنما بھی ہر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں کہ کس طرح سے فوج کے ساتھ معاملات نارمل ہو سکیں، رابطے قائم ہو جائیں۔ اداریہ نویس کے بقول، جو میری ذاتی رائے میں، اس وقت ناممکن ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ چاہے جتنے رہنما تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، عمران خان کھمبے کو بھی ٹکٹ دیں گے تو وہ جیت جائے گا۔ تام سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان 9 مئی کے واقعات سے متعلق قانونی چارہ جوئی سے بچ پائیں گے؟ اور سمجھ اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سمن ابیا پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام دریچے۔ سمن پروگرام دریچے کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام ایرانی مشاہیر، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو سامعین سماعت فرمائیے پروگرام دریچے۔
دریچے، عزیز سامعین پروگرام دریچے لے کر حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامن، 1979 میں جب سوویت یونین نے کمیونسٹ پارٹی کی حمایت کے ارادے سے اپنی فوج افغانستان بھیجی، تو افغانستان کے مسلمان ہر رجحان، مذہب اور آئین پر ہونے کے باوجود اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ عوام کے درمیان سے کچھ روشن خیال اور انصاف پسند نوجوان میدان میں اترے، جو اپنی کم عمری کے باوجود سوویت یونین کے خلاف جنگ کی قیادت سنبھالنے میں کامیاب ہوئے اور اس زمانے کی سب سے بڑی فوج کو فتح کرنے کی دل میں خواہش رکھتے تھے۔ ان خدا شناس اور بہادر نوجوانوں میں سے ایک وہ تھا جسے افغانستان کے لوگ عامر صاحب کے نام سے جانتے تھے۔ اس کا اصلی نام احمد شاہ مسعود ہے، جو افغانستان کے گاؤں میں پیدا ہوا، جس نے اپنا بچپن اور جوانی سعدی، حافظ اور مولانا کی نظموں کے ساتھ بسر کیا، لیکن وقت نے اس کے ہاتھوں سے شاعری کی کتاب چھین لی اور اسے بندوق تھما دیا۔ ان سب کے باوجود بھی اس سے اس کی لطیف روح کو کبھی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ لطافت و نورانیت تھی جس نے اسے افغانستان کے مظلوم عوام کے دفاع کے لیے آمادہ کیا اور ظلم و استکبار کے خلاف اسلحہ اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ احمد شاہ مسعود فوجی تربیت کا ایک مختصر کورس مکمل کرنے کے بعد میدان عمل میں داخل ہوئے، حالانکہ ابھی ان کی عمر صرف 26 برس تھی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ایک بے باک کمانڈر بن گئے اور وادی پنجشیر اور شمالی افغانستان کے ایک حصے کو سوویت یونین کے لیے ناقابل رسائی بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ فوج میں اتنے جوان ہونے کے باوجود وہ بہادر اور نڈر ہی تھے کہ کچھ بزدلوں نے ہتھیار اٹھانے کی جرات کی۔ البتہ ان لوگوں کا مقصد اقتدار اور حصہ داری کے سوا کچھ اور نہیں تھا، لیکن انہوں نے منافقت کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو افغانستان کے مظلوموں کے حامیوں کی صف میں کھڑا کر لیا تھا۔ امریکہ جو سوویت فوج کے ساتھ براہ راست مقابلہ کرنے سے خوفزدہ تھا، جب افغانستان میں سوویت یونین کے ساتھ جنگ کی آگ بھڑک اٹھی تو اس نے اس جنگ کو اپنے حق میں دیکھا اور اس کا ڈھول پیٹ کر آگ میں تیل ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اس ملک یعنی امریکہ نے مشرق وسطی کے خطے کے وسائل میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی ہمیشہ کوشش کی اور کرتا رہتا ہے، لیکن حصہ حاصل کرنے کے لیے اس کا اصل مقصد جنگ کا بگل بجانا نہیں تھا۔ اس جنگ سے امریکیوں کا ایک اور مقصد اپنے زیر تسلط ممالک میں عوامی بغاوتوں کے خطرے سے نمٹنا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ریاست متحدہ امریکہ نے ہر نئے قائم ہونے والے ملک میں اپنی حکومت قائم کی اور اسے فراغ دلی کے ساتھ آزادی کا تحفہ قرار دیا۔ عام طور پر ان ممالک کے حکمرانوں کا انتخاب ایسے لوگوں میں سے ہوتا تھا جو شہرت، طاقت اور دولت کے خواہش مند ہوتے تھے اور اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے تھے۔ یہ حکمران عوام کے بارے میں سوچنے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے امریکہ کے اتحادی تھے اور اس کے مقاصد کو آگے بڑھانے اور خطے میں اس کے مفادات کے تحفظ میں مدد کرتے تھے۔ ان تمام ممالک میں جو در حقیقت امریکہ کے نو آبادیات میں سے تھے، ایسے گروہ اور جماعتیں تھیں جنہوں نے ان حکومتوں کو کفار کی پیروی اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کی وجہ سے تسلیم نہیں کیا بلکہ ان کے خلاف جنگ کا دعویٰ کیا، جو علاقے میں امریکہ کے اتحادیوں کے لیے ایک سنگین خطرہ تھا۔ افغانستان پر سوویت یونین کے حملے کے ساتھ ہی امریکہ نے اپنے آپ کو بھیڑ بکریوں کے درمیان بھیڑیے کی طرح مسلمانوں کا حامی بنا کر پیش کیا اور کافر سوویت یونین کے ساتھ جنگ کا ڈھول اس قدر بجایا کہ مسلمانوں کے اکثر گروہ کہ جو کفر اور ظلم کے خلاف لڑنا چاہتے تھے، امریکہ کی فاسد اور غاصب حکومتوں کو بھول گئے اور سوویت یونین کے خلاف لڑنے کے لیے افغانستان روانہ ہو گئے۔ امریکہ نے سعودی عرب اور پاکستان کی مدد سے ان فوجوں کو ٹریننگ دی، انہیں منظم کیا اور سوویت یونین کے ساتھ جنگ کے لیے بھیج دیا۔ اس جنگ میں امریکہ کا ایک دشمن تو تباہ ہوا لیکن اس کا دوسرا دشمن ہیرو بن گیا اور اس سے امریکہ کے لیے نئے نئے خدشات پیدا ہو گئے۔ جب سوویت یونین کو شکست ہوئی تو نہ صرف افغانستان کے عوام اور مجاہدین بلکہ تمام گروہ اپنے آپ کو فاتح سمجھنے لگے۔ ان میں سے ہر ایک گروہ کے اپنے اپنے مقاصد تھے لیکن جو لوگ اس تباہی کو دور سے دیکھ رہے تھے ان میں کوئی فرق نظر نہیں آیا اور ان سب کو ایک بہادر ہیرو کی طرح دیکھا۔ ان گروہوں میں سے ایسے نوجوان بھی تھے جو امریکی ذرائع ابلاغ سے متاثر ہو کر عرب ملکوں سے افغانستان آئے تھے اور اسی وجہ سے وہ افغان عرب کے نام سے مشہور ہوئے۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ ہر بہادر سپاہی اپنے وطن کا ہیرو بن کر واپس پلٹتا، لیکن ان فوجوں کی واپسی نے امریکہ کے اتحادیوں کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ خطرہ پیدا کر دیا تھا۔ اس وقت ان نوجوانوں نے نہ تو کوئی ٹریننگ کی تھی اور نہ ہی انہیں جنگ کا کوئی تجربہ تھا اور نہ ہی بہادر سپاہی کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان سب کے باوجود اپنے دشمنوں کو چیلنج کرنے کے قابل تھے۔ اب وہ جو تربیت حاصل کر چکے تھے اور جنگ و دفاع سے 9 برس کا تجربہ رکھتے تھے، وہ یقینی طور پر اپنے دشمنوں کی مشکلات کو مزید پیچیدہ بنا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور مشکل جو افغان عرب پیدا کر سکتے تھے وہ اپنے اتحادیوں پر امریکی بالادستی پر سوالیہ نشان لگانا تھا۔ امریکہ نے ہمیشہ خطے میں اپنی بالادستی برقرار رکھنے کی کوشش کی لیکن اب اسے افغان عربوں کی موجودگی سے خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ یہ تسلط پسندانہ بالادستی حقیقی دنیا سے زیادہ خطے کے لوگوں کے ذہنوں میں اجاگر کرنے کی ضرورت تھی تاکہ وہ امریکہ کو اپنا دشمن نہ سمجھے بلکہ اسے ایک ایسے طاقتور کے طور پر دیکھیں جو تنہا ہی تمام مشکلات کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکیوں نے اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے مدتوں سے فلم انڈسٹری کا آغاز کیا اور برسوں پہلے ہی ہالی ووڈ بنا لیا تھا۔ ہالی ووڈ میں ایسے بہادروں کی تصویر کشی کی گئی تھی جن کے پاس غیر معمولی طاقتیں تھیں اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ان تمام بہادروں کا مغربی چہرہ تھا، مگر اب حقیقی دنیا میں ایسے بہادر بھی پیدا ہو چکے تھے جو ہالی ووڈ کے سپر ہیروز سے مشابہت نہیں رکھتے تھے۔ ان کے بال سنہرے نہیں تھے، ان کی آنکھیں نیلی نہیں تھیں اور ان کی جلد سفید نہیں تھی، یہاں تک کہ ان کے کپڑے بھی ہالی ووڈ کے ہیروز سے ملتے جلتے نہیں تھے۔ امریکہ کے نقطہ نظر سے ان ہیروز کو نہ صرف یہ کہ اپنے وطن واپس آنا چاہیے تھا بلکہ امریکہ کی غیر معمولی طاقت کو شکست دینے کے لیے اینٹی ہیرو بھی بننا چاہیے تھا۔ ابتدا میں افغان عربوں کی قیادت عبداللہ اعظم کے پاس تھی جو فلسطینی شناخت رکھتے تھے، لیکن مدتوں بعد اسامہ بن لادن بھی اعظم کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اسامہ بن لادن ایک سعودی عرب پتی اور سعودی عرب کے بادشاہوں کا قریبی ساتھی تھا۔ سب سے پہلے اسے یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ افغان جنگجوؤں تک امریکی ہتھیار پہنچائے، لیکن آہستہ آہستہ وہ خود فوجی کمانڈر بن گیا۔ عبداللہ اعظم نے سوویت یونین کی شکست کے بعد افغان عربوں کو اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے منظم کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر امریکیوں نے، جو غاصب اسرائیلی حکومت کے اصل حامی تھے اور آج بھی ہیں، عبداللہ اعظم اور ان کے دو بیٹوں کو ایک دہشت گردانہ کارروائی میں قتل کر دیا، اور افغان عربوں میں اسامہ کا مقام ایک غیر متنازعہ رہنما کے طور پر قائم ہو چکا تھا اور وہ امریکہ کے مطالبات کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرنے کے قابل بن گیا تھا۔ عبداللہ اعظم کے برخلاف، جس نے اسرائیل سمیت خطے کی بدعنوان حکومتوں کا مقابلہ کرنے پر زور دیا تھا، اسامہ بن لادن نے اپنے پیروکار کو امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے بلایا اور اس طرح خطے میں امریکی فوج کی موجودگی کے لیے مزید آسانیاں فراہم کر دیا۔ کینیا، تنزانیہ اور نیروبی میں امریکی سفارت خانوں پر اسامہ بن لادن کے گروہ نے، جسے اب القاعدہ کہا جاتا ہے، حملہ کیا۔ ان حملوں میں مجموعی طور پر تقریباً 530 افراد ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر عام آدمی اور مقامی لوگ تھے۔ ان میں سے کوئی بھی قتل عام یا دوسرے لفظوں میں شوز اتنا بڑا نہیں تھا کہ دنیا کے لوگوں کے ذہنوں کو اس خطے میں سپر ہیرو کی موجودگی کے لیے آمادہ کر سکے۔ اسی وجہ سے شوز کو ایک بڑے منظر کی طرف لے جایا گیا اور اس بار القاعدہ امریکہ میں عالمی تجارت کے جڑواں ٹاور سے داخل ہوا اور یہ جڑواں ٹاور گر گیا، ان کے گرتے ہی علاقوں میں امریکہ کی موجودگی کا سامان فراہم ہو گیا۔ البتہ وقت آ گیا تھا کہ ایک فلم کی طرح سپر ہیرو اینٹی ہیرو کو شکست دے دے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین کی خدمت میں حسین تقوی کا سلام پہنچے۔ آپ عزیز سامعین کی صحت و سلامتی، دنیاوی اخروی سعادت و خوشبختی کی نیک تمناؤں کے ساتھ پروگرام ایرانی مشاہیر کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم طالب عملی کے بارے میں گزشتہ سے پیوستہ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ طالب عملی تقریباً 991 ہجری قمری میں آمل میں پیدا ہوئے اور اسی شہر میں اپنے زمانے کے علوم سیکھے اور رزمیہ فنون اور گھوڑ سواری کے اصول سے بھی آشنا ہوئے۔ طالب عملی نے 1010 ہجری قمری میں آمل کو ترک کر دیا اور کاشان چلے گئے اور وہاں 4 سال تک رہائش پذیر رہے۔ اگرچہ کاشان اور اصفہان میں قیام مادی لحاظ سے طالب کے لیے بے سود تھا، لیکن ادبی و علمی معلومات حاصل کرنے کے تعلق سے یہ دور طالب کی زندگی کا سب سے قیمتی دور تھا۔ ادبی نقادوں کا خیال ہے کہ طالب کی مزید ترقی اس دور میں ان کو حاصل ہونے والی معلومات کی مرہون منت ہے۔ طالب کو جب اصفہان میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا اور اس سفر میں وہ ایک مدت تک مر میں اس صوبے کے حاکم بختش خان کے پاس ٹھہرے اور پھر وہ 25 سال کی عمر میں ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئے اور وہاں وہ ایک مدت تک اپنے ایک حامی و مددگار کی تلاش میں ہندوستان کے مختلف شہروں میں سرگرداں رہے۔ آخر کار بہت نشیب و فراز طے کرنے کے بعد طالب عملی کو بادشاہ جہانگیر کے صدر اعظم اور وکیل اعتماد الدولہ کی نظر کرم حاصل ہو گئی اور انہوں نے طالب پر بہت خاص توجہ دی۔ اعتماد الدولہ کو مغلیہ سلطنت کے اہم ترین وزیر کی حیثیت سے صدر اعظم مقرر کیا گیا تھا اور وہ امور مملکت میں جہانگیر کے وکیل تھے اور انہوں نے ہندوستان میں ایرانی آداب و ثقافت کو فروغ دینے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ سامعین، اعتماد الدولہ نے جب یہ محسوس کیا کہ طالب شعر و ادب کے ساتھ ساتھ ذاتی طور پر لیاقت و صلاحیت کے حامل ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ طالب کو مہرداری کی اپنی ملازمت دے دی اور ان کو امیر کے عہدے پر ترقی دے دی۔ اعتماد الدولہ در حقیقت ہندوستان کی سلطنت میں جہانگیر کی حکومت میں وکیل تھے اور مکمل اختیارات کے حامل تھے۔ تذکرہ نویسوں کے بقول کہا جا سکتا ہے کہ طالب عاملی نے حقیقت میں سلطنت ہندوستان میں مہرداری کے مقام تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ اعتماد الدولہ کی ملازمت میں طالب کی شاعری اپنے عروج کو پہنچ گئی تھی۔ طالب نے اعتماد الدولہ کی مدح میں بہت زیادہ اشعار کہے ہیں کہ جو ان سے عقیدت کا مظہر ہیں۔ طالب نے اعتماد الدولہ سے درخواست کی کہ وہ ان کو مہرداری کے کام سے ہٹا دیں، چنانچہ اعتماد الدولہ نے طالب کی اس درخواست کو قبول کر لیا، لیکن طالب کے لیے اپنی محبت اور توجہات میں کمی نہیں آنے دی۔ سامعین، انہی ایام کے بعد طالب عاملی نے اپنا پورا وقت صرف شعر و شاعری کے لیے وقف کر دیا اور اس میدان میں زیادہ سے زیادہ کامیابیاں حاصل کیں۔ نتیجے میں اپنے زمانے کے شعر و ادب کے قلمرو میں ان کا کوئی حریف نہیں تھا۔ طالب عاملی اعتماد الدولہ اور دیگر بزرگوں سے بڑے انعامات اور پاداش بھی دریافت کرتے تھے اور اس طرح سے وہ ایک عظیم دولت و ثروت کے مالک ہو گئے اور بہت زیادہ مال اکٹھا کر لیا۔ اس زمانے میں معمول تھا کہ ایرانی فنکار اور ادیب دولت کمانے کے لیے ہندوستان چلے جاتے ہیں اور پھر مال و دولت کمانے کے بعد ایران واپس لوٹ آتے ہیں تاکہ اپنی باقی عمر کا حصہ ہندوستان میں جمع کی ہوئی پونجی سے آرام و آسائش کے ساتھ زندگی گزاریں۔ طالب عاملی نے بھی فیصلہ کیا کہ ایران لوٹ جائیں۔ وہ چیز جو طالب عاملی کو ایران واپس ہونے کی ترغیب دلا رہی تھی صرف جمع کی ہوئی دولت نہیں تھی، بلکہ ان ایام میں انہوں نے جو اشعار کہے ہیں ان سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ایران آنے میں دلچسپی کے ساتھ ہی ایران اور خاص طور پر اپنے وطن عامل کی یادوں کے سبب وہاں جانے کے لیے شدت سے بے چین تھے۔ طالب عاملی نے ایک قطعہ اعتماد الدولہ کی تعریف میں کہا اور ان سے یہ درخواست کی کہ ان کو ایران جانے کی اجازت دیں۔ اعتماد الدولہ کے جن کو طالب سے بہت زیادہ محبت تھی وہ دل سے طالب کی دوری نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے طالب کی درخواست پر رضامندی ظاہر نہیں کی۔ اعتماد الدولہ درباری شاعروں میں مقام حاصل کرنے کی طالب میں شدت سے پائی جانے والی اس خواہش اور آرزو سے باخبر تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دربار کے شعرا میں طالب کی شمولیت کے ساتھ وہ ان کو ایران جانے سے روک سکتے ہیں، اس لیے اعتماد الدولہ جہانگیر بادشاہ سے خواہش کر کے طالب کو دربار میں لے گئے۔ اس دن بادشاہ شکار کے لیے گیا ہوا تھا، چنانچہ طالب نے شکارگاہ اور جہانگیر کی ستائش میں ایک قصیدہ کہہ ڈالا کہ جسے جہانگیر نے پسند کیا اور طالب اس قصیدے کے واسطے سے دربار کے شاعروں اور ادیبوں کے حلقے میں شامل ہو گئے اور بہت کم عرصے میں اپنی ذاتی قابلیت اور صلاحیت نیز اعتماد الدولہ کی حمایت کے باعث 1028 ہجری قمری میں ملک الشعرا کا لقب پا گئے۔ یہی وہ دور تھا کہ جب طالب عملی کی بہن ستن نسا بیگم نے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے ہندوستان کا سفر کیا۔ محققین کا ماننا ہے کہ طالب کو ہندوستان میں ہی رہائش پذیر ہونے اور اپنے وطن واپسی کے ارادے سے منصرف ہونے کا اہم سبب جہانگیر کے دربار میں ملک الشعرا کے مقام سے ان کو نوازے جانے کے علاوہ ان کی بہن کا بھی ہندوستان پہنچ جانا اور اس ملک میں ان کا زندگی گزارنے کا شوق تھا۔ طالب عملی 1028 سے 1036 کے برسوں کے دوران کے جو ان کی وفات کے برس ہیں جہانگیر کے دربار میں ملک الشعرا تھے اور ان کو دربار کے ادبی حلقے کی سرپرستی حاصل تھی۔ اس عہدے پر رہتے ہوئے دربار میں ہونے والے مذہبی جشنوں اور دیگر پروگراموں کی مناسبت سے اشعار اور قصیدہ پڑھنے کے علاوہ ان کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ دربار کے ادبی حلقے میں شامل ہونے والے نئے ادیبوں اور شعرا کا انتخاب کرتے تھے اور پھر ان کو بادشاہ کو متعارف کرواتے تھے۔ طالب عملی نے ملک الشعرا کا لقب پانے کے سبب جہانگیر بادشاہ کے ہمراہ ہندوستان کے گوش و کنار کا سفر کیا اور ان سفروں کے بارے میں بہت زیادہ اشعار کہے ہیں۔ طالب عملی نے مجموعہ جہانگیر نامہ میں کہ جو شاہنامے کے وزن پر سلطنت جہانگیر کے دور کے واقعات کی تفصیلات پر مشتمل ہے، بادشاہ کے ہمراہ اپنی مسافرتوں اور شہروں کی توصیف میں بہت زیادہ اشعار کہے ہیں۔ سمعین، ادبی نقادوں کا خیال ہے کہ جہانگیر نامے کا بعض حصہ اس قدر رواں، سلیس اور دلچسپ ہے کہ پڑھنے والے کو فارسی کے ادبی شاہکار سے آشنائی کے ساتھ ہی نظامی گنجوی کی شاعری اور ان کی گراں قدر کتاب اسکندر نامے کی بے اختیار یاد آ جاتی ہے۔ 1301 ہجری قمری میں اعتماد الدولہ کی وفات کے ساتھ ہی طالب عملی نے اپنے ایک بہترین دوست اور حامی کو کھو دیا۔ طالب اس وقت ملک الشعرا تھے اور دربار میں پہلے درجے کے عمرا میں شمار ہوتے تھے۔ سلطنت ہند کے عظیم صدر اعظم اور جہانگیر بادشاہ کے وکیل اعتماد الدولہ کی موت کام اور مشغلے کے لحاظ سے طالب عملی کی صورتحال میں تبدیلی کا سبب نہیں بنی، لیکن ذہنی طور پر ان کی موت طالب عملی کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ اس واقعے کے طالب کی زندگی پر پڑنے والے اثرات کا ان کے شعر میں بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ سمن، طالب عملی اپنی موت کے آخری ایام تک یعنی 1036 ہجری قمری تک ہندوستان کے دربار میں ملک الشعرا کے عہدے پر اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ بعض سوانح نگاروں نے ان اشعار کا حوالہ دیتے ہوئے کہ جو طالب نے اپنی خاموشی کے بارے میں کہے ہیں، یہ لکھا ہے کہ طالب اپنی عمر کے آخری دنوں میں جنون اور الحواسی میں مبتلا ہو گئے تھے اور مدتوں سے شعر و شاعری سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ البتہ ان سوانح نگاروں کی باتوں کی صحت میں بہت زیادہ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، لیکن طالب کے اشعار سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عمر کے آخری ایام میں ایک موذی اور دائمی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے اور مدتوں تک بستر بیماری پر تھے اور شدید درد اور جان کہا تکلیف سے نبرد آزما تھے۔ طالب عام علی ہندوستان کے بادشاہ جہانگیر کی موت سے ایک سال قبل یعنی 1036 ہجری قمری میں اپنی شاعری کے عروج کے دور میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 45 برس کی عمر میں ان کی بے وقت موت نے اس وقت کے شعر و ادب کی دنیا میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ بہت سے شعرا نے ان کی فراقت اور سوگ میں اشعار کہے کہ جن میں ہندوستانی طرز کے نامور شاعر صاحب تبریزی کا نام لیا جا سکتا ہے۔ بدقسمتی سے طالب کے ہم اثروں کی غفلت کی وجہ سے ان کی تدفین کا مقام معلوم نہیں ہے، کیونکہ ہر دور میں تاریخ نویسی میں بدیہات کو ترک کرنے کا رواج رہا ہے، اس لحاظ سے کہ طالب عام علی سلطنت ہند کے ملک الشعرا اور ایک دولت مند اور با اثر شاعر تھے، اور ان کے بہت سے اقربا بھی ہندوستانی دربار میں مقام و منصب پر فائز تھے، اس لیے ایسا خیال کیا جا سکتا ہے کہ طالب عام علی کے جنازے کو خاندان نبوت و رسالت سے بے انتہا عقیدت و محبت کے سبب بعد میں عراق کے مقامات مقدسہ کے لیے منتقل کر دیا گیا ہوگا۔ سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔